الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عذابا فتدعونه فلم يستجب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دو تین اہم موضوعات ہیں اور مسائل ہیں جن کی طرف آپ حضرات کی توجہ اور اس مسئلے کو واضح کرنا مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کی اعمال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالی کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو. وجاہدو فی سبیل، اور اللہ تعالی کے راستے میں، دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں جہاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. اور قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کا کمال دیکھیے کہ ایک آیت میں، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے تینوں ایسی اہم ترین احکام نازل کر دیے ہیں کہ مسلمان کی پوری زندگی کے لیے یہ تین احکام پر من وعن عمل کر لینا، یہ اس کی کامیابی کی ضمانت کے لیے کافی ہے اور شافی ہے۔ سب سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی یہ نام ہے اتباع کا، اور تقوی یہ نام ہے فرما برداری کا، اور ہم جو اردو میں تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈرو، وہ اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کر دیا ہے، جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے، اب اگر وہ کام کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہم بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب اور عقاب یہ تباہی ہے، یہ موت ہے، اور موت بھی ایسی ہے کہ اس کے بعد پھر سکون نہیں ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ اس لیے اردو میں جو مفسرین علماء ترجمہ کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی جو حدود ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالفاظ دیگر اسی قاعدے کو بیان فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اسلام کی لمٹس ہیں، یہ وہ سرحدیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو پار کرتا ہے، ان سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے پھر عذاب ہے اور اس کے لیے عقاب ہے، اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں، جن علاقوں میں رہتے ہیں، ان علاقوں کے اصول ہیں، ان حکومتوں کے قواعد ہیں، ان کے طریقے ہیں، اور ہمیں اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم ان اصول اور قواعد اور قوانین کی پابندی کریں، اور اگر ہم ان قوانین کے مطابق نہیں چلتے تو یہ دنیاوی قانون میں بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، ہماری سزا ہو سکتی ہے، ہماری تنبیہ ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اور اصول، انسان اور قواعد، انسان اور ضوابط، یہ لازم اور ملزوم ہے، اور جب انسان اصول اور قواعد اور ضوابط کا پابند بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عظیم درجات دے دیتے ہیں کہ وہ درجات اس کائنات میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. اور تقوی یا اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری جو اس کا اعلیٰ ترین معیار ہے، وہ انبیاء اور مرسلین کی زندگی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کے پابند تھے اور نواہی اور منکرات سے بچے رہتے تھے، محفوظ رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے تعلیم نازل فرمائی، اس کا جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہ تقویٰ ہے. پتہ چلا کہ عبادت کی قبولیت بھی، اعمال کی قبولیت کے لیے بھی، بھلائی کے قبولیت کے لیے بھی، جہاد اور نیکی، یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہم حسن سلوک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کا فرما بردار ہونا شرط اول ہے، پہلی شرط ہے. اور اس کو اخلاص کہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ ایسے زبردست مسلمان ہیں کہ خود بھوکے ہوتے ہیں، بچے بھوک میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے بھائی مہاجرین کے لیے قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کر بھائی کی فکر کرتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بدلے ان کو کیا چاہیے تھا سوائے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے؟ اور کچھ نہیں تھا. تو میرے محترم بھائیوں، ہم جب دین کے بارے میں فکر کریں، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دنیا تو عارضی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. جو پیدا ہوا ہے اسے موت ہونی ہے، جو کلیجہ تر ہے اور جس نفس میں سانس آتی جاتی ہے، اس کو ایک زوال سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کے جو اصول اور ضوابط ہیں، وہاں کا سکہ، وہاں کی کرنسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور پھر وہاں پہ جو اعمال میں سب سے زیادہ آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، وہ اخلاص ہے، وہ اللہ کی رضا کی طلب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب ہے. اور اس کے لیے جو ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، تو اس قبولیت اور اس عمل کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے اخلاص اور للہیت، جسے قرآن کریم تقویٰ کہتا ہے، اس کا ہونا ضروری. اور ہمیں مسلمانوں کے اندر جو کمی نظر آ رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑا سبب وہ اخلاص کا ناپید ہونا ہے. کہ ہم جب کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں، تو ہمارے اس سے مقاصد اول دنیاوی ہوتے ہیں، دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، نام و نمود ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر واہ واہ ہوگی، یہ مطلوب ہوتا ہے، لوگ خوش ہوں گے، تعریف ہوگی، یہ وہ مقاصد ہیں جو مقاصد انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں اور انسان کے اعمال کی بنیاد کو دیمک کی طرح کھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی کے لیے کوئی بہت بڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسے خطرناک وظیفے یا چلے یا ایسے اعمال جس کو عام مسلمان نہ کر سکے، تقوی کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اللہ، جنت میں میرے پڑوسی کون ہوں گے؟ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے موسیٰ، جنت میں جو تمہارے پڑوسی ہیں وہ ایک قصائی ہے جو گوشت بیچتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور اللہ تعالی سے پوچھا کہ اللہ، یہ قصائی کوئی خاص قصائی ہے؟ کوئی اس کی خاص درجات ہیں یا کوئی بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، یہ وہ قصائی ہیں جن کی ایک بزرگ والدہ تھی، ماں تھی، اور یہ جب بھی جانور ذبح کرتے تھے، گوشت کا انتظام کرتے تھے، تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس جا کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، ان کی بھوک کو دور کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ بازار جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور ان کا یہ عمل، اس قصائی کا یہ نیکی ایسی زبردست قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انبیاء کرام کے پڑوس میں ان کو جگہ دے دی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بدچلن عورت تھی جو گناہوں کی عادی ہوتی ہیں، وہ عورت تھی، اور وہ کنویں کے کنارے سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے بدحال ہو چکا ہے، زبان اس کی باہر پڑی ہوئی ہے اور کنویں سے پانی پینا چاہتا ہے، لیکن پانی پینے کا کوئی طریقہ، کوئی انتظام اس کے پاس موجود نہیں. بس اس خاتون نے اپنے موزہ اتارا اور اس موزے کو پانی میں اتارا اور اس کو نکال کے نچوڑا، اور اس نچوڑے ہوئے پانی کو کتے نے پیا، اس کی پیاس دور ہو گئی. فغفر اللہ لہا، اللہ تعالیٰ نے اس بدچلن عورت کی مغفرت کر دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں، اور ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ حضرت سید الطائفہ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں، اور پتہ نہیں یہ اعمال قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، اور ذہن میں ایک خلفشار کی کیفیت۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھیے، جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی آپ کو توفیق مل جاتی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلی نماز اللہ نے قبول کر لی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی عبادتیں عند اللہ مقبول ہو رہی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور جس شخص کی العیاذ باللہ نمازیں بھی رہ گئیں، اعمال بھی رہ گئے، عبادتیں بھی رہ گئیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کے اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی قبولیت نہیں ہے۔ اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ مومن کے ایمان کی مضبوطی اور ترقی کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ دن بدن مزید اعمال کرتا ہے۔ نماز کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی توفیق دے دیں تو یہ تقویٰ کی ترقی ہے، روزے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دیں تو یہ تقویٰ کی ترقی ہے، یہ اعمال کی ترقی ہے، اور حج کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اعلاء کلمۃ اللہ، جہاد، تبلیغ، تعلیم اور تعلم، دین اسلام کی خدمت، قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق دے دیں تو یہ اعمال کی ترقی ہے۔ جیسے دنیا میں آپ نے آج تک کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ کاروبار بند کر دیا، بس جتنا کمانا تھا کما لیا، مزید کی ضرورت نہیں، ایسا شخص کوئی بھی نہیں، ایسا آپ نے نہیں کسی کو سنا ہوگا کہ جنہوں نے وقت سے پہلے اپنے کاروبار، اپنی جاب، اپنے سلسلے بند کر دیے اس وجہ سے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کما چکے ہیں، اس وجہ سے بند ہوتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، دوسرا کام کریں گے، مزید کمائی کی فکر ضرور ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے کوئی نہیں ہوتا کہ دنیا کی ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو گئیں اور اب ہم اس سے زیادہ طلب نہیں کرتے۔ تو جب ہم دنیا کے اندر 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں اور اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام شروع کرتے ہیں، ایک جاب کے بعد اس سے اعلیٰ جاب کی تلاش میں رہتے ہیں، ایک انویسٹمنٹ کے بعد اگلی انویسٹمنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ لامتناہی سلسلہ خالدین فیہا ابدا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتوں میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا خیال کیا ہے کہ بس ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، جی ہم نے تو عبادت کر لی؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے پیغمبر، آپ نے حق الیقین یعنی موت یعنی زندگی کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کا طلب بھی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی کے اندر صرف یہ نہیں کہ مسجد میں بندہ رہے اور نمازیں پڑھتا رہے، اوپر نیچے ہوتا رہے، باہر اس کے معاملات خراب ہوں، جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، فراڈی ہو، یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ تعالی کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبویہ، اس کی اتباع بھی یہ عبادت کے کمال کے لیے شرط ہے۔ کنتم خیر امتن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسا لوگوں کا گروپ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکیوں کا حکم دیتے ہوں اور جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہوں، اور اس کے آگے فرمایا یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف پکارتے ہوں. حدیث شریف میں آیا خیر کیا ہے؟ ہوا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ خیر ہے، اور یہ وہ فلاح ہے، اور یہ وہ بہترین راستہ ہے کہ جس راستے پہ جب آپ چلیں گے تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے خوش، آپ کے پڑوسی بھی آپ سے خوش، آپ کی بیگم سے رشتہ بھی آپ کا بہترین اور شیرین، اور آپ کے آل و اولاد کے حقوق بھی آپ ادا کر رہے ہوں گے. انسان تو انسان شریعت مطہرہ کے اندر حیوانات اور جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے. وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ایسے اعمال تلاش کیجئے، ایسے راستے تلاش کیجئے جو آپ کو اللہ کے قریب کریں. اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ رحمانی اعمال ہوتے ہیں یا وہ شیطانی اعمال ہوتے ہیں. شیطان بھرپور زور لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو میں گمراہ کر دوں، اس سے میں ایسے اعمال کراؤں کہ جو اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ فلسفے پر وہ چلتا ہے، اور اس نے یہ باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں، اور اس نے باقاعدہ یہ تڑیاں لگائی ہیں کہ میں اللہ کے انسانوں میں سے، اللہ کے مخلوقوں میں سے بہت سے لوگوں کو راستے سے ہٹاؤں گا، اور ان کو میں ایسے اعمال کی طرف دعوت دوں گا جو اعمال ان کو جہنمی بنا دیں گے. اللہ کے خلاف، اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں، یہ سب کے سب وہ اعمال ہیں جو آپ کو اللہ کے وسیلے سے دور کرتے ہیں، اللہ کے وسیلے سے محروم کرتے ہیں. اور دوسری طرف وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایسے اعمال، ایسی شخصیات، ایسے بزرگ، ایسے آپ کے خاندان کے بڑے جو نیک ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ان کے قریب میں بھی اگر آپ رہتے ہیں اور دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر ان سے جا کے بیٹھ کے دین اور اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی بعید نہیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے قرب کا وسیلہ بن جائے، اور یہی عمل آپ کی نجات اور فلاح کا ذریعہ بن جائے. اس میں کوئی بعید بات نہیں. میرے محترم بھائیوں، آپ سن رہے ہیں ہر طرف آوازیں آتی ہیں، الیکشن ہونا ہے، اور مسلمان اپنے نئے حکمرانوں اور اپنے نئے لوگوں کے لیے انتخاب کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے. تو کیا اس انتخاب میں اور اس ووٹ میں کون سے وہ اصول ہیں اور کون سے وہ ضوابط ہیں جس کو ہم سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا شخص حکومت کے لائق ہے، کون سا شخص حکومت کے قابل ہے، اور وہ کون سے افراد ہیں کہ جن سے اپنے ملک اور اپنی دھرتی کو بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا لازم ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ کو اس مسئلے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی سے بھی جب خاتون سے شادی کی جاتی ہے تو چار وجوہات ہوتی ہیں، لمالها ولجمالها، یا تو وہ خاتون بڑی سیٹھانی ہوتی ہے، پیسہ بہت ہوتا ہے، یا پھر وہ ولجمالها خوبصورت ہوتی ہے، ولی حسبہا یا صاحب حسب ہوتی ہے, خاندان والی ہوتی ہے, نواب چودھری صاحب خان صاحب کی بیٹی ہوتی ہے. ولدینہا, اور آخری جو درجہ ہے فرمایا, یا تو وہ دین کی وجہ سے شادی ہوتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا اعتبار کرو, دین کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو کامیاب رہو گے. ایک خاتون ہے, ایک بیگم ہے, جس کے زندگی میں صرف آپ نے اس سے لین دین کرنی ہے, آپ سے اس کا واسطہ پڑنا ہے, اگر اچھی بھی ہے تو آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی, اور اگر خطرناک ہے تو آپ کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے گی. لیکن اس کے لیے بھی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مال آتا جاتا رہتا ہے, خوبصورتی ایک جسمانی شے ہے, روحانی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور حسب بائی چوائس نہیں ہے, بائی چانس ہے. میں چاہوں کہ میں کسی چودھری کے گھر پہ پیدا ہو جاؤں, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ نے ایک فضل تھا جو کر لیا ہے. ولدینہا, ہاں جو دین ہے وہ واحد نقطہ جس پہ ہم اور عرب جمع ہوتے ہیں وہ دین ہے. وہ واحد نقطہ کہ جس پہ بالی کے جزائر سے انڈونیشیا سے لے کر موراکو اور موریتانیا ویسٹ افریقہ تک سارے مسلمان متحد ہوتے ہیں وہ دین ہے. وہ جمال نہیں ہے, وہ حسن نہیں ہے, وہ حسب نہیں ہے, بلکہ وہ دین ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تفرقہ بازی نہ کرو. تو میرے محترم بھائیوں, جب ہم اپنا گھر بسانے کے لیے اس اصول کو بروئے کار لاتے ہیں تو زمانہ شاہد ہے, زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ گھر جنت کا ٹکڑا بنتا ہے. اس گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں, اس گھر میں شیر و شکر جیسے تعلقات ہوتے ہیں. اور جو گھر مال کے سمجھوتے پہ آباد ہوتا ہے, یا جو گھر غلط طریقوں اور غلط راستوں کو اپناتے ہوئے آباد ہوتا ہے, زمانہ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ وہ گھر ایک نہ ایک دن تباہ ہوتا ہے. اس گھر میں ایک نہ ایک دن ناچاکیاں آ جاتی ہیں, مشکلات آ جاتی ہیں, لڑائیاں اختلافات ہو جاتے ہیں. تو جب ایک چھوٹے سے گھر کے نظام کے اندر دین اسلام کا اتنا بڑا عمل دخل موجود ہے, تو آپ خود بتائیے کہ جس گھر میں 25 کروڑ انسان رہتے ہو, جس گھر میں 25 کروڑ اللہ کی مخلوق آباد ہو, اور وہاں کے انتخاب میں ہم نہ دین کو دیکھیں, نہ عقیدے کو دیکھیں, نہ کیریکٹر کو دیکھیں, تو پھر ہم کیسے اپنے اعمال اور اپنے نصیب کو بدلیں, اپنے مقدر کو بدلیں؟ جب تک ہم اپنے ہاتھوں سے ایسے کام نہیں کریں گے جو کام ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوں. وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں. اور یہ کسی پارٹی کی تعریف نہیں ہے, اس معاملے میں آپ اپنا جو ذہن ہے وہ صاف کر لیجئے. ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور ہمیں سب کے سب محترم بھی ہیں, اور سب کے سب ہمارے لیے معزز بھی ہیں. لیکن ہم اس اصول کے اوپر کار بند ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور تقوی کے راستے جو آسان کرتا ہے, تقوی کے راستوں میں جو آپ کی مدد کرتا ہے اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے, ان لوگوں کا آپ ساتھ دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین اور آپ کی دنیا دونوں کی ترقی کو محفوظ رکھے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دین اسلام تو چھوڑیے, انسانیت کی ہوا بھی ان کو لگی نہیں ہوتی. اسلام تو چھوڑیے, انصاف کے اصول اور قواعد پہ بھی وہ صفر ہوتے ہیں. کئی کئی مقدمات میں وہ مطلوب ہوتے ہیں، کئی کئی کیسز میں وہ وانٹیڈ ہوتے ہیں، کئی کئی جگہوں پہ ان کے خلاف لوگوں نے آوازیں بلند کی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم جہالت کی وجہ سے، شعور کی کمی کی وجہ سے بریانی کی ایک پلیٹ پر اور بس کی ایک ٹکٹ پر ووٹ دے دیتے ہیں، انتخاب کر دیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ایک امانت ہے، کوئی بعید نہیں کہ آخرت میں سوال ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ آپ کو ہم نے یہ امانت دی تھی، گواہی دی تھی۔ اسلام کے اندر ایک اصول ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی ایسا حادثہ آ جائے جب عدالت میں گواہی کی ضرورت ہو، تو گواہان کا جا کے صحیح صورتحال بتانا ان کے لیے فرض ہے، فریضہ ہے، بشرطیہ کہ عدالتیں بھی انصاف والی عدالتیں ہوں، چوروں کا مجموعہ نہ ہو کہ جس سے آپ پوچھیں کہ لاؤ حساب دو اور وہ آپ کو ریزگنیشن دے دے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے قاضی القضات تھے، قاضی القضات چیف جسٹس کو کہتے ہیں، اور تہران سے لے کر ایران کے بارڈر سے لے کر مدینہ اور تبوک تک ان کی حکومتیں تھیں، ان لوگوں کی سلطنتیں تھیں۔ حضرت کی عدالت میں کیس آیا، ایک یہودی نے شہزادے پر کیس کیا تھا کہ انہوں نے میری زمین آگے پیچھے کی ہے، تو شہزادہ آیا، شہزادے کے لیے پروٹوکول کے مطابق قالین ڈالے گئے تھے، ان کے لیے اچھی جگہ بنائی گئی تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری عدالت میں اس بے انصافی کی اجازت نہیں ہے، ہٹاؤ قالین شہزادے کے نیچے سے، کوئی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اور اس وقت تک وہ مقدمہ آگے نہیں بڑھا جب تک کہ شہزادے کے پروٹوکول ہٹا نہیں دیے گئے، ختم نہیں کر دیے گئے۔ اور چیف جسٹس کے اعمال کیسے تھے؟ امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے شیخ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، تو ان دنوں میں بھی وہ دن میں 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ 200 رکعت، اللہ تعالیٰ نے کیسے توفیق دی تھی، ہم 10 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، اور وہ چیف جسٹس تھے۔ اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، تاریخ ہے، وتھ پروفس ہر چیز موجود ہے کہ وہ چیف جسٹس بھی تھے اور وہ دن رات میں 200 رکعت نوافل بھی پڑھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے جب اتق اللہ کو چھوڑ دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ کو چھوڑ دیا، اب کیا ہوا کہ آپ کے سامنے ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت کے ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اصول اور قواعد ہیں، دین اسلام کے جو احکام ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش تو کیجئے، شروع تو کیجئے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دل میں یہ دعویہ پیدا کریں کہ ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اسی کی طرف ہمارا انتہا ہے، قبر میں اسی کے رحم و کرم کے ہم منتظر ہیں، تو دنیا کے اندر بھی جو راستے ہمیں اللہ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے قولیا اور اللہ کی محبت، اللہ کے احکام، انبیاء اور صحابہ کرام کے طریقوں پر لے جانا چاہ رہے ہیں، اس راستوں پہ آپ چلیے۔ مثلا فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کے لیے ہمارے ملک کی جو اہم ترین سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں۔ وہاں بم برس رہے تھے، بچیوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، اور یہاں پہ یہ لوگ ناچ رہے تھے کہ مبارک ہو ہمارے کرپشن کے کیس ختم ہو گئے، مبارک ہو ابا جان وہ پاک صاف صاف ستھرے ہو گئے جو پہلے ڈاکو اور چور تھے۔ یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں اور یہ ان کے ترجیحات ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ان کو مسلمانوں کی فکر ہے۔ کیا ان کو مسلمانوں کے مستقبل کا اندیشہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے تو نہ حالات سمجھ بہتر ہوتے ہیں اور نہ ہی خوشحالی کی کوئی امید ہے. اپنے اندر ایسے افراد پیدا کرنا ہمارے لیے لازم ہے جو ان چیزوں سے ماورا ہوں, جو صاف ستھرے ہوں, بہترین لوگ ہوں, اور ان بہترین لوگوں کو جیسے اپنی فکر ہے اس سے بڑھ کر اسلام کی فکر, مسلمانوں کی فکر ہو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور اللہ کے کرم سے ہمیں یہی امید ہے کہ یہی سرزمین ہوگی, یہی شہر ہوں گے, یہی ملک ہوگا, یہی عوام ہوگی, لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, خیر اور حسنات نازل ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزیں پسند کر لی ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزیں پسند کر لی ہیں. نمبر ایک, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. نمبر دو, کتاب اللہ کی اطاعت کیجئے, قرآن کی اطاعت کیجئے. قرآن جس راستوں پہ آپ کو بلا رہا ہے اس راستوں پہ چل پڑیں, اور جن راستوں سے قرآن نے آپ کو روکا ہے ان راستوں سے رک جائیے, اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند ہے. اور نمبر تین, کیا عجیب بات ہے, اپنے حکمران اور اپنے بادشاہان ان کے بارے میں اچھا جذبہ رکھیے. حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہ اپنے حکمرانوں اور اپنے بادشاہوں کے بارے میں نیکی کا جذبہ رکھو, اخلاص کا جذبہ رکھو. یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, ہم سب کے لیے بھلائی اور نیکی اور خیر چاہتے ہیں, لیکن کاش کہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہو. زمڑ شمتا تپارا تمڑ سے جا تپارا, پٹھان کہتے ہیں میں نے تو تمہارے لیے زندگی دے دی, جان دے دی, اور تم نے کس کے لیے جان دی کوئی پتہ ہی نہیں. میرے محترم بھائیوں, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی پیر کے دن اسی اتق اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی کڑی مدارس دینیہ ہے, قرآن و سنت کے مراکز ہیں جہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو اللہ اور رسول کی بات سننے کو ملتی ہے. اور پاکستان کے عظیم مدارس میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنتوں سے لگایا ہوا یہ چمن جامعہ عربیہ احسن العلوم, جو 50 سالوں سے دین اسلام کی خدمت میں مشغول عمل ہے, اور اس سال 200 کے قریب طلباء عالم بن رہے ہیں, اور 110 کے قریب حفاظ اور حافظات قرآن مکمل کر رہی ہیں, اور 150 کے قریب بچے اور بچیاں ناظرہ مکمل کر رہی ہیں, اور ان کے سلسلے میں آخری جو تقریب ختم بخاری شریف اور سالانہ تقریب ہے وہ پیر کے دن انشاءاللہ تعالی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک ہوگی. آپ حضرات کی فرصت ہو تو تشریف لائیں اور یہی راستہ اپنائیے کہ جو آپ کو اللہ اور رسول کی طرف آگے بڑھا رہا ہو. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ختم بخاری بدعت ہے, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. کیا تذکرہ خیر کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیا جب ہم کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعاؤں کا کہتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس تازے پھل دیکھے تو انہوں نے دعا کی, یا اللہ مجھے بھی بیٹا دے دیجئے. تو یہ تو ایک اصول ہے اور ایک طریقہ ہے کہ جب خیر کا کام مکمل ہوتا ہے, نیکی کا کام مکمل ہوتا ہے, تو الدعاء مخ العبادہ, تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ دعا ہے. اور بدعت کے لیے ایک آسان اصول یاد رکھیے گا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدعات تو وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ زمانہ نبوت میں موجود ہو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس زمانے میں بھی موجود تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. مثلا آپ کی وفات, صحابہ کرام کی زندگی میں وفاتیں کتنی مرتبہ گزری ہیں, سینکڑوں مرتبہ آپ کی وفات کی تاریخ گزری ہے. لیکن نہ آپ کی پیدائش پر سالگرہ کا میلاد منایا گیا، نہ آپ کی وفات پر آپ کے چہلم یا برسی کا جلسہ کیا گیا، ہرگز نہیں۔ بخاری شریف تو 300 سال بعد لکھی گئی ہے، اور بخاری شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ بخاری شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ اور زندگی کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کا آپ شکار ہرگز نہ ہوئیے گا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو خیر کی طرف دعوت دیں تو جتنے مواقع ہوں وہ سب مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقویٰ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ وسیلۃ اللہ کی طرف راغب ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات سوال و جواب کی نشست سن رہے ہیں، نمازیوں کا احترام کیجئے، کسی نمازی کے آگر سے گزرنا گناہ کبیرہ ہے، احتیاط کیجئے۔ پوچھا ہے کہ اذان ثانی کے دوران سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جمعے کے اصول کو یاد رکھیے گا، فقہ میں ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ جب امام منبر پہ بیٹھ جائے تو اب کوئی نماز اور کوئی کلام کرنا حرام، ناجائز ہے، منع ہے۔ جب امام جمعے کے لیے منبر پہ یعنی خطبے کے لیے آ کے بیٹھ جائے تو اب کسی بھی قسم کی نماز یا کسی بھی قسم کی بات چیت بھی حرام، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور ادھر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی، خصوصاً حرمین شریفین میں، کیونکہ وہ عربی خطبہ ہے، سمجھ تو آتا نہیں ہے، اب کچھ تو کرنا ہے بیٹھ کے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، کسی بھی زبان میں خطبہ ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ خطبہ اللہ اور رسول کے بارے میں ہو رہا ہے اور جمعہ کا خطبہ ہے، تو اس کا سننا آپ کے لیے لازم ہے۔ ہاں، وہ نماز جو آپ پہلے سے پڑھ رہے تھے، مثلا 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، سنت مکمل کر سکتے ہیں، جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں اس کو فوراً اختصار کے ساتھ مکمل کر لیں، لیکن اگر امام خطبہ شروع کر رہا ہو اور آپ سنت کا ارادہ کر چکے ہوں تو یہ سنت نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری۔ منہ بولے بیٹے سے بیٹی کا نکاح کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، شریعت میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے جیسی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا فرما دیا، اور لوگوں نے بھی حضرت زید کو زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں، اور فرمایا کہ جو ان کے بیٹے ہیں، جو حقیقی بیٹے ہیں، وہی ان کے باپ ہیں، اور انہی کی طرف ان کی نسبت کیجئے گا۔ پتہ چلا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کا وراثت بھی نہیں ہے، اور منہ بولے بیٹے کے لیے وہ احکام بھی نہیں ہیں جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی منہ بولے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نکاح کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے، جیسے ایک غیر محرم سے کرا سکتا ہے، اس سے بیٹا بننے سے آپس میں بہن بھائی کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، عقیقہ سنت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہو اور آپ کی اولاد ہو جائے، آپ اس کا عقیقہ کریں، بہت اچھی بات ہے، سنت پہ عمل تو فائدے کا سبب ہے، خیر و برکت کا سبب ہے۔ اور اگر توفیق نہیں ہے تو پھر کوئی لازم بھی نہیں ہے، اتنا آسان دین آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے، کر سکتے ہو، گنجائش ہے تو کر لو، اور نہیں کر سکتے تو نہ کرو، جیسے ولیمہ ہے ویسے عقیقہ ہے۔ خواتین کا قبرستان جانا جائز ہے. دیکھیے خواتین کا قبرستان جانے کے لیے دو شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں ہو, اس لیے کہ جیسے جیتے جاگتے دوسرے لوگوں سے پردہ فرض ہے, اسی طرح قبرستان کے اندر میتوں سے بھی پردہ فرض ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ خواتون کو صبر اور ضبط پر یقین ہو. ایسی خاتون جو قبرستان جائے اور بے ہوش ہو جائے, ہنگامہ کرے, روئے, شور مچائے, ایسی خاتون کا قبرستان میں جانا علماء نے جائز نہیں لکھا بلکہ ناجائز ہے. ہاں شوہر ہے, بھائی ہے, کسی کا جاننے والا ہے, محرم ہے, اس کی قبر پہ جا سکتی ہیں, پردے کی حالت میں جائیں اور صبر اور ضبط کو مضبوطی سے دامن تھامے رکھیے تو ایسی صورت میں اجازت ہے, ورنہ نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خواتین کے لیے نماز با جماعت میں مسجد جانا بھی مکروہ ہے سوائے حرمین کے. خواتین کا نماز با جماعت میں جانا صرف آپشنل نہیں ہے, مرضی نہیں ہے, بلکہ مکروہ ہے, جانا منع ہے. حضرت عائشہ نے کچھ خواتین کو دیکھا تھا جو مسجد میں بار بار جاتی تھی نماز کے لیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کاش کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ تم لوگوں کو بار بار مسجد جانے سے روک دیتے. ابتداء اسلام میں اجازت تھی, بعد میں نہیں تھی. تو جب اتنے اہم کام کے اندر اتنی احتیاط ہے تو پھر جو غیر اہم کام ہے, بات بات پہ گھر سے نکلنا اور بات بات پہ بازاروں میں گھومنا, یہ بھی جائز نہیں ہے, لمحہ فکری ہے. کیا تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ دیکھیے تعویذ اور دم ان دونوں میں وہی فرق ہے جو قرآن کریم میں لکھنے میں اور پڑھنے میں. ایک کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو کلام اللہ کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جس کو نہ بسم اللہ پڑھنا آتا ہے, نہ فاتحہ پڑھنی آتی ہے, نہ اس کو کوئی ان چیزوں کے بارے میں سوجھ بوجھ ہے, اور اس کو خیر و برکت کی ضرورت ہے, کیونکہ مسلمان کو خیر و برکت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے گلے میں آپ کوئی اچھے کلمات, قرآن کی آیت, بسم اللہ, اعوذ باللہ, فاتحہ لکھ کے لپیٹ کے لٹکا دیں, تو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گلے میں بھی تعویذ ہوتے تھے. لیکن اس تعویذ کو مؤثر سمجھنا اور یہ کہنا کہ بس اب تعویذ آ گیا ہے, اب ہر حالت میں میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یا یہ تعویذ بس یہ سب چیزوں کا علاج ہے, یہ شرک ہے, کفر ہے. یاد رکھیے گا مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اثر ہے. جب آپ زبانی پڑھتے ہیں تو بھی اس میں بھی اثر ہے, اور جب وہ کہیں لکھ دیا جائے تو اس کی بھی خیر و برکت ہے. لیکن مؤثر اللہ تعالیٰ ہے, مؤثر تعویذ نہیں ہے. اس لیے خلاصے کے طور پہ یاد رکھیے گا, وہ چھوٹے بچے جو قرآن و سنت لکھ پڑھ نہیں سکتے, ان کے گلے میں تعویذ ڈالنے کی بزرگوں نے اجازت دی ہے. لیکن وہ بالغ عاقل آدمی جو قرآن و سنت پڑھ لکھ سکتا ہے, اس کو گلے میں تعویذ ڈالنا صحیح نہیں ہے. وہ زبانی پڑھیں, وہ وظائف پڑھیں, دعائیں پڑھیں, لیکن تعویذ ڈالیں گے تو عقیدہ خراب ہوگا. یا آپ کا عقیدہ صحیح ہے, دیکھنے والا سمجھے گا کہ دیکھو فلاں صاحب نے تعویذ پہن لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تعویذ درست ہے اور صحیح ہے, اور آپ کے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں فرق ہے. اس لیے علماء نے احتیاط کہی ہے, بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے. مجھے کہ خواب میں بارش دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں بارش دیکھنا, اصل میں اس کی کیفیت دیکھنی پڑے گی کہ اگر بارش تند و تیز ہے, خطرناک ہے, طوفانی ہے, تو یہ آفت ہے. فوراً رد بلا کی کوشش کریں, صدقہ دیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, دعا کریں, اعوذ باللہ پڑھیں. اور اگر بارش خوشگوار ہے, ٹھنڈی ہے, میٹھی ہے, خوبصورت ہے, تو یہ بارش بشارت ہے اور یہ خوشخبری کے لیے کوئی پیش خیمہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا ہے کہ اگر میرا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دینا, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف امام اعظم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری امت کا مسئلہ ہے. کہ جب کبھی بھی کسی کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کا مسئلہ, اس کی بات قرآن و سنت کے مخالف ہے یا متضاد ہے, ظاہر بات ہے مسلمان قرآن و سنت کو ترجیح دے گا، کسی اور چیز کو ترجیح دینا تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ امام اعظم کا فلاں مسئلہ قرآن کے خلاف ہے اور امام اعظم کا فلاں مسئلہ سنت کے خلاف ہے؟ یہ فیصلہ گجراوالا کے غیر مقلد کریں گے، یا فیصل آباد کے بہت بڑی بڑی داڑھی والے غیر مقلد کریں گے، یا یہ فیصلہ علماء امت کریں گے؟ جب بڑے بڑے علماء شاہ ولی اللہ اور مولانا قاسم نانوتوی اور شاہ اسماعیل شہید جیسے لوگوں نے امام اعظم کے قوانین کو من وعن تسلیم کیا ہے، تو بعد میں آنے والے جو بڑی بڑی آنکھیں نکال کے کہتے ہیں کہ امام اعظم کے طریقے غلط تھے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سازش ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تمام زندگی قرآن و سنت کے عین مطابق تھی، اور ہمیں اس زمانے کے ان لوگوں سے زیادہ امام اعظم کے اوپر اعتماد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علم ان سے یقیناً زیادہ تھا. اس لیے آپ وساوس کا شکار نہ ہوں اور بہترین طریقے سے اپنے امام پہ اعتماد کیجئے اور ان کے مسلک میں عمل کیجئے. جی کیا چیز ہے؟ کیا صبح اذان کے بعد اور نماز سے پہلے نوافل اور قضائی نہیں جائز نہیں ہے؟ اذان کے بعد صرف اور صرف فجر کی سنت اور فجر کی فرض، بس اس کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں. گھڑی پہننے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کون سے؟ دیکھیے گھڑی پہننا تو کیونکہ اس زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہوتی تھی کیونکہ اس میں اللہ رسول اور محمد کے کلمات کندہ تھے، موجود تھے. علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسی انگوٹھی اور گھڑی ہے جس میں اللہ رسول کا نام ہے، قرآن و حدیث ہے، تو وہ آپ سیدھے ہاتھ میں پہنیے، اور اگر گھڑی برائے ضرورت ہے، برائے زینت ہے، اس میں قرآن نہیں ہے، اس میں سنت نہیں ہے، اس میں خیر یا نیکی کا کوئی کلمہ نہیں ہے، تو پھر وہ انگوٹھی یا گھڑی آپ الٹے ہاتھ میں پہنیے گا. تفصیلات کے لیے قاضی خان کے فتاوی دیکھیے، اس کے علاوہ حضرت والی صاحب اس میں بڑی تحقیق کر چکے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ طلاق دوں گا، کیا اس سے طلاق واقع؟ مستقبل سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یا حال کا صیغہ ہو یا ماضی ہو. امیر الحسن ولد عزیز الحسن کی صحت کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دیں. خورشید احمد لودھی کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت دیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہمارے بہت ہی زبردست بزرگ اور امت کے عظیم رہنما حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خادم مولانا فہیم صاحب، جو یہاں ضرور آتے تھے اور حضرت کے ساتھ ملاقات اور مجلس کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی دعائیں قبول کرے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور ملک کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. آنے والے مراحل انتخابات اللہ تعالیٰ خیر اور رجال صالحین کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سچے اور مخلص لوگوں کو پہچاننے کی توفیق دیں. ہمارے پروگرام ختم بخاری شریف کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیں، اور ہر قسم کے فتنے سے، مصیبت سے، آفت سے، حادثے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ و معمون رکھے. جتنی دعائیں ہو چکی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور جو دعائیں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کریں. جو دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے تھیں لیکن اپنی غفلت اور کمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ہمیں وہ نعمتیں بھی نصیب کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.